لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. باب من على ثلاث اخوات. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي سالم عن سعيد بن عبد الرحمن المكمل عن ايوب بن بشير المهاوي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات ويحسن إليهن إلا دخل الجنة. کسی آدمی نے تین بہنوں کی پرورش کی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا, بڑا بیٹا ہے اور پھر چھوٹی دوسری بیٹیاں ہیں, تب یہ بہنوں کی ساری ذمہ داری بھائی پر آ جاتی ہے. تو اب یہ جو اپنی ذمہ داری کو نبھائے گا تو اس کے لیے کیا فضیلت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی آدمی کی تین بیٹیاں ہوں یا تین بہنیں, فیحسن الیہن, ان کے ساتھ وہ بھلائی کا اچھائی کا سلوک کرتا ہے, ان کی ناز برداری کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں کبھی کوئی یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ہمارے ضرورتوں کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے. اگر بھائی غفلت اور توجہ بے توجہی سے کام لے گا تو ان کے دل میں جو ہے غم سا ہوتا ہے کہ ہمارے ابا نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا. ایسا نہیں, بلکہ ان کو کبھی دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ابا نہیں ہیں. ابا کی موجودگی میں ان کی جو ناز برداری ہوتی وہ بھائی پورے طور پر کر رہا ہے. تو ایسے بھائی کے متعلق ہے کہ بھائی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. بڑی فضیلت کی چیز ہے. عام طور پر لوگ جو ہے اس طرح جب ذمہ داری آ جاتی ہے تو اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے کمی نہ کرے. باب و فضل من آل ابنتہ المردودت. کسی آدمی نے اپنی واپس آئی ہوئی بیٹی کی پرورش کی. حدثنا عبداللہ ابن صالح قال حدثنی موسیٰ بن علی عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لسراقۃ بن جوش الا ادلک علی اعظم الصدقۃ او من اعظم الصدقۃ قال بلا یا رسول اللہ قال ابنتک مردودۃ الیک لیس لها کاسب غیر. حضرت سراقہ ابن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. سفر ہجرت میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو پہلے تین روز تک تو آپ چھپے رہے تاکہ مکہ والوں کی طرف سے تلاش و جستجو کا جو سلسلہ جاری رہے گا اس میں ان کے ہاتھوں لگنے اور گرفتار ہونے کی نوبت نہ آ جائے. تین دن کے بعد جب سب تلاش و جستجو کا سلسلہ ختم ہو گیا اب آپ نے سفر آگے شروع کیا. تو چونکہ مکہ والوں کی طرف سے اس آدمی کو جو آپ کا پتہ لا کر کے دے جو ہے بڑا انعام کا اعلان کیا گیا تھا, 100 اونٹ دیے جائیں گے. تو یہ سراقہ ابن مالک ابن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنا گھوڑا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش اور جستجو میں نکلے تھے، تو راستے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، تو آپ کے قریب جب پہنچے تو ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی تھی، تو حضور انہوں نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے تاکہ میرے گھوڑے کے پاؤں نکل آئیں اور میں آپ کا پتہ کسی کو بتاؤں گا نہیں، بلکہ جو آئیں گے ان کو روک دوں گا. چنانچہ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی. ساتھی یہ بھی کہ اے سراقا، تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ملک فارس ایران فتح ہوا اور کسرا کا سارا خزانہ اور اس کی ساری دولت مدینہ منورہ لائی گئی، اس میں وہ کنگن بھی تھے، تاج بھی تھا اس کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وہ کنگن ان کے ہاتھ میں پہنائے. ان کے ہاتھوں میں کہتے ہیں بالوں کی کثرت تھی، کنگن پہنائے اور پہنا کر کے کہا یوں کہو کہ اس اللہ کا شکر اور احسان ہے جس نے کسرا سے کنگن کو چھین کر دیہاتی سراقہ کو پہنائے. یہ کہلوایا. تو حضرت سراقہ ابن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عدل کا اللہ اعظم صدقہ، سب سے بڑا صدقہ کیا ہے میں بتلاؤں تم کو؟ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے. کہا تمہاری بیٹی جو تمہارے پاس واپس آ رہے، جس کا تمہارے علاوہ اور کوئی کمانے والا نگرانی کرنے والا نہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے بیٹیاں ان کی ماں باپ پرورش کرتے ہیں، اس زمانے میں تو ان کے ساتھ بڑی محبت بلائے کا سلوک ہوتا ہے. اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کرنے کے بعد ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ان کے بوجھ سے سبکدوش ہو گئے اور یہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے قدرتی طور پر کہ داماد کا انتقال ہو گیا، بیٹی بیوہ ہو گئی، اب گھر واپس آئی، یا اس نے طلاق دے دی اور طلاق دینے کی وجہ اب یہ توقع نہیں تھی، اور جس وقت شادی کرائی جاتی کبھی یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ دوبارہ ہمارے گھر واپس آئے گی، لیکن اب یہاں یہ صورتحال پیش آئی کہ اس کے طلاق دینے کی وجہ سے واپس آئی یا اس کے انتقال کرنے کی وجہ سے واپس آئی، یا یہ ہے کہ وہ کہیں چلا گیا، اس کی کوئی خیر خبر نہیں ہے اور اس کی وجہ سے اب یہ ساری ذمہ داری لڑکی کے ماں باپ پر آ گئی. تو یہ گویا تمہاری بیٹی جو تمہارے پاس واپس آئی اور اس کا تمہارے علاوہ اور کوئی ضرورت پوری کرنے والا کمانے والا نہیں ہے، تو اس پر جو خرچ کیا جائے گا وہ سب سے بڑا صدقہ ہے. اس لیے کہ ایک بے سہارا شخصیت کی مدد کی جا رہی ہے اور وہ بے سہارا اپنی بیٹی ہے، تو صلہ رحمی بھی ہے، صدقہ بھی ہے، اور ایک غمزدہ جو شخص ہے اس کی دلجوئی اور اس کی گویا تسلی کا سامان بھی ہے، بہت سارے گویا اس میں حیثیتیں پائی جاتی، اس لیے بہت بڑا ثواب ہے اس میں. تو کیونکہ عام طور پر لوگوں کو یہ چیز بڑی گناہ معلوم ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑا صدقہ ہے. حدثنا بشر قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا موسیٰ قال سمیت ابی ان سراقہ بن جوشم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا سراقہ تم اسلم. یہ دوسری سند سے بھی اسی طرح کی روایت انہوں نے ذکر کی ہے. حدثنا حیوة بن شریح قال حدثنا بقية عن بحیر عن خالد عن المطاعم بن مادی کرو رضی اللہ تعالی عنہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما اطعمت نفسک فہو لک صدقت وما اطعمت ولدک فہو لک صدقت وما اطعمت زوجک فہو لک صدقت وما اطعمت خادمک فہو لک صدقت. یا حضرت مقدام ابن مادی کروب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم اپنے آپ کو کھلاؤ وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس موقع پر یہ دل کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری ذات کا بھی مجھ پر حق رکھا ہے اور اللہ کے اسی حکم کو پورا کرتے ہوئے اور وہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے یہ کر رہا ہوں. تو یہ چیز بار بار اس کا جب تصور کرے گا موقع بہ موقع، تو پھر دھیرے دھیرے یہ چیز گویا اس کے ذہن نشین ہو جائے گی اور پھر آسانی کے ساتھ یہ چیز حاصل ہو جائے گی. تو جو اپنے آپ کو کھلا وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے, جو اپنی اولاد کو کھلا وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے, جو اپنی بیوی کو کھلا وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے, اور جو اپنے خادم کو کھلا وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. تمہیں یہاں اولاد کا تذکرہ ہے, اور اولاد میں وہ بیٹی جو واپس آئی وہ بھی داخل ہے. باب من کرے ہاں یہ تمنا موتل بنا تھے, کہ لڑکیوں کی موت کی تمنا کا ممنوع اور ناپسندیدہ ہونا. حدثنا عبداللہ ابن ابی شیبہ تھا قال حدثنا ابن مہدی عن سفیان عن عثمان بن الحارث ابی الرواح عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ونم ان رجلا کان عندہ ولہ بنات فتمنا موتہن فغضب ابن عمر فقال انت ترزقہن. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی تھا بیٹھا ہوا, حضرت ابن عمر تھے, وہاں ایک آدمی آیا, اس کی بیٹیاں تھیں. تو راوی کہتے ہیں فتمنا موتہن, اس نے اپنی ان بیٹیوں کی موت کی تمنا کی. بہت سی مرتبہ آدمی کی جب بیٹیاں ہوتی ہے تو وہ ان کی جو ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں ان ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ موت کی تمنا کرتا ہے یا موت کی تمنا کی. تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے, فرمایا کیا تو ان کو روزی دیتا ہے جو ان کی موت کی تمنا کرتا ہے؟ بھائی آدمی کی ذمہ داری تو اتنی ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق جو اپنے اوپر اس کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کرے, بس اس سے زیادہ جو ہے اس کو مکلف نہیں کیا گیا, اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اپنے فریضے سے سبکدوش ہو جائے گا اور دعا کا اہتمام کرتا رہے. باقی یہ تمنا کرنا کہ وہ مر جائے یہ بہت بڑا گناہ ہے. باب الولد مبخلۃن مجبنۃن, اولاد بخیل بھی بناتی ہے بزدل بھی بناتی ہے. یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اولاد ہی کی وجہ سے آدمی خرچہ کرنے سے رکتا ہے, مال ہے سوتا ہے پھر ان کا کیا ہوگا, ان کا خیال کر کے وہ خرچہ کرنے سے رکتا ہے. اسی طرح جہاں جان دینے کا وقت آتا ہے میدان جہاد میں یا اور کسی موقع پر, تو اس موقع پر بھی آدمی یہ اولاد ہی کی وجہ سے جھجکتا ہے کہ میں اگر مر گیا تو پھر میری اولاد کا کیا ہوگا. تو یہی چیز اس کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے. تو بھیا یہی اولاد جو ہے آدمی کو بخیل بھی بناتی ہے اور بزدل بھی بناتی ہے. حدثنا عبداللہ ابن صالح قال حدثنی اللیث قال, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے لیکن یہاں انہوں نے اس کو نقل نہیں کیا, اس کو خالی عنوان میں پیش کیا ہے. قال كتب الی هشام عن نبیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یوما واللہ ما علی وجه الارض رجل احب الی من عمر فلما خرج رجع فقال کیف حلت بنیت فقلت له فقال اعز علی والولد الوطن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے یعنی حضرت عائشہ کے سامنے یہ کہا کہ اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی آدمی میرے نزدیک عمر سے زیادہ محبوب نہیں. یعنی مجھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا تذکرہ ہے, یعنی عمر میرے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اب کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے, باہر جا کر پتہ نہیں ان کو کیا خیال آیا کیا سوچا پھر لوٹے. فقال پر آ کر کے کہا کیف حالت تو اے بنیا تم, اے بیٹی میں نے ابھی کیا قسم کھائی تھی, یعنی میں نے ابھی کیا جملہ کہا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ روئے زمین پر میرے نزدیک حضرت عمر سے زیادہ محبوب کوئی نہیں. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اپنی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ بھی اس کو بار بار سوچتے ہیں کہ میں نے جو کہا وہ کتنا حقیقت پر مبنی ہے. حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب رحمت برکاتہ, حضرت ماں بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ابھی بھی ہیں مدینہ منورہ میں, کئی سال پہلے کی بات ہے تشریف لائے تھے یہاں بابل. حضرت ماں بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کا تذکرہ کرتے کہتے ہیں انہوں نے کہا ایک آدمی کا خط آیا کہ ان کی کسی والدہ یا کسی کا انتقال ہوا, تو اس کا جواب لکھا رہے تھے والد, تو کہا آپ کا خط ملا آپ کی والدہ کے انتقال کی خبر سن کر بہت رنج ہوا. سیکنڈ ٹھہر گئے دیر تک خاموش رہے, کافی دیر تک سوچتے رہے. اور کہا اس کے بعد کہ یہ بہت کا جملہ لفظ کٹوا دیا. کہا کہ میں نے لکھوایا تو صحیح, لیکن میں سوچنے لگا کہ میں نے یہ جو لکھوایا کہ بہت رنج ہوا, کیا واقعتاً ایسا ہے کہ میرے دل میں یہ کیفیت ہے کہ بہت رنج ہوا؟ یا تو کہا مجھے تردد ہو گیا, اس لیے پھر میں نے یہ کٹوا دیا کہیں جھوٹ نہ ہو جائے. تو یہ حضرات جو ہیں وہ اپنی زبان سے نکلنے والی بات کا بھی بولتے وقت ایک جذبے میں بولا, ہو سکتا ہے اس وقت یہی کیفیت ہو, لیکن بعد میں پھر تردد کی نوعیت کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے. یہاں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ جملہ حلفیہ طور پر تو کہا کہ اللہ کی قسم روئے زمین پر عمر سے زیادہ کوئی مجھے محبوب نہیں, لیکن کہا نکل گئے پھر واپس آئے, ان کو سوزا ہوگا خیال آیا, کیسا حالت تو یہ منیت ہو, اے میری بیٹی میں نے ابھی کن الفاظ کے ذریعے سے قسم کھائی تھی, کیا کہا تھا میں نے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فقلت لہ, میں بتایا کہ ابھی یہ الفاظ کہے تھے. تو اس پر کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے فرمایا اعزو علی, احبو کے بجائے اعزو, کہ روئے زمین پر عمر سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں محبوب نہیں, یوں نہیں کہا. والولد واطول الوتو, کا اولاد جو ہے وہ دل کو زیادہ لگی ہوئی ہوتی ہے, گویا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی محبت جو ہے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ جملہ جو آپ نے فرمایا تھا اس میں تبدیلی. حدثنا موسیٰ قال حدثنا مہدی بن میمونی قال حدثنا ابن ابی یعقوب عن ابن ابی نعم قال كنت شاهدا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اذ سالہ رجل عن دم البوزۃ فقال ممن انت؟ فقال من اهل العراق. فقال انظر الى هذا يسالوني عن دم البوزۃ وقد قتلوا ابن النبي صلی اللہ علیہ وسلم سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول هما ریحانی من الدنیا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. یہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم جو ہیں تابعی ہیں, بڑے عبادت گزار اور اپنے معمولات کے بڑے پابند تھے. یعنی ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ اگر آج ان کو یہ کہا جائے, ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی زندگی کا یہ آخری دن ہے اور شام کو آپ کی موت کا فرشتہ آ کر کے آپ کی روح قبضہ کرنے والا ہے, تو ابھی روزانہ کے جو ان کے معمولات ہیں اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. وہ انہوں نے اپنے لیے جو نظام الاوقات بنایا وہ یہ سمجھ کر ہی بنایا ہے کہ میری یہ ہر دن میری زندگی کا آخری دن ہے. آج ہمارا حال تو یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے تو ہم بہت کچھ فرق کر لیں گے, چلو آخری دن ہے تو کچھ کر لو. وہ تو جتنا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. بہرحال یہی حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس سال وہ رجل عن دم البوزۃ, ایک آدمی نے عراق کا رہنے والا تھا, اس نے آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مچھر کے خون کے متعلق سوال کیا. اب کیا تھا مچھر کے خون کے متعلق؟ یاد یہ کہ وہ حالت احرام میں ہوگا اور حالت احرام میں مچھر مار دیا تو اس کے متعلق پوچھا حکم, یا پھر یہ ہے کہ مچھر کا خون مچھر مار دینے کی وجہ سے اگر لگ جائے جس میں یا کپڑے کو, دونوں میں سے جو بھی صورت ہو. فقال ممن انت, تو اس نے جب یہ مسئلہ پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پوچھا تو کہاں کا ہے, کہاں کے رہنے والے ہو؟ فقال من اہل العراق, کا عراق کا ہوں. کیا دیکھو, فرمایا انظر الى هذا, دیکھو اس کو, مجھے مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھتا ہے اور ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو قتل کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوفہ کے قریب پیش آئی تھی, میں وہاں کربلا کے اندر, تو وہ سب عراقی کا لشکر تھا. کہ ان عراق والوں نے حضور کے صاحبزادے کو تو قتل کیا نواسے کو, اور یہ مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھتے ہیں, حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا کہ اپنے دونوں نواسوں یعنی حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے تھے ہما ریحانی من الدنیا, کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں دنیا کے اندر. یہ بچوں کو پھول سے اس لیے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ جس طرح پھولوں کو سونگا جاتا ہے اس طرح بچوں کو بھی کیا کرتے ہیں, بچے کو لے کے ناک کے ساتھ لگاتے ہیں, جیسے پھول ناک کے ساتھ لگاتے ہیں سونگنے کے لیے, ایسے بچوں کو بھی ان کا چہرہ, ان کا جسم, ان کا گال, ان کی رخسار اور دوسرے جسموں کے حصوں کو آدمی ناک کے ساتھ لگا کر باقاعدہ اسی طرح سونگتا ہے جس طرح پھول کو سونگا جاتا ہے, اس لیے اس کو پھول کے ساتھ تشبیہ دی گئی. باب حمل السبی علی العاطف, بچے کو کندھے پر اٹھانا. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن عدی بن ثابت قال سمیت البراء رضی اللہ تعالی عنہ یقول رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن صلوات اللہ علیہ العاطفی وہو یقول اللہم انی احبہ فاحبہ. حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کندھے پر تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امو کو اپنے کندھے پر بٹھایا. اس سے تو صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کا محبت کا معاملہ کرنا, ان کو اٹھا لینا, ان کو بوسا دینا, ان کو اپنے کندھے پر بٹھانا, سر پر بٹھانا, یہ سب گویا کہ اولاد کے ساتھ محبت کا جو معاملہ کیا جاتا ہے اسی کا ایک حصہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما رہے تھے کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. یہ حضرت حسن کے متعلق. اور بخاری شریف کی روایت میں ہے, ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازار سے لوٹ رہے تھے, میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. کا گھر جب پہنچے تو گھر میں داخل ہوتے ہی دروازے کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھائی وہ بچہ کہاں ہے؟ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے, ان کے متعلق آپ نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ بچہ. تو کہا حضرت حسن نے جب آواز سنی, وہ ابھی چلنا سیکھے تھے, ڈھائی تین سال کے تھے, تو وہ آگے بڑھے حضور کی طرف. جب وہ قریب آنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ کیا. تو حضرت حسن بچے تھے, انہوں نے بھی آپ کو اس طرح دیکھ کر انہوں نے بھی ایسا ہی ہاتھ کیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چمٹ گئے. آپ نے اپنے باہوں میں ان کو لے لیا اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت آپ نے یہی دعا فرمائی, اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو ان سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کرو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسن, اس کے بعد حضرت حسن سے زیادہ کوئی محبوب میری نگاہوں میں نہیں رہا کہ بھائی ان سے جب محبت کریں گے تو حضور کی دعا کی برکت سے اللہ کی محبت بھی ہم کو حاصل ہوگی. باب الولد قرۃ العین. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه قال جلسنا الى المقداد بن الاسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لوددنا انا راينا ما رايت وشهدنا ما شهدت. حضرت جبیر بن نفیر یہ تابعی ہیں, فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر ایک ہی گھوڑا تھا مسلمانوں کا, یہی گھوڑے سوار تھے اور یہی جو تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ سے مشرکین کا لشکر اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کی غرض سے نکل چکا ہے, تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا مشورے کے واسطے کہ کیا کیا جائے. وہ اب تو حالات بدل گئے تھے اور اب لشکر سے مقابلے کی صورت پیدا ہو گئی تھی اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں صحابہ کی رائے معلوم کریں. تو حضرت مقداد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس روایت کے راوی ہیں, کہ وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ہم بنی اسرائیل کی طرح ایسا نہیں کہیں گے جو جیسا انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, آپ اور اپنا رب جائیے اور لڑیے ہم یہاں بیٹھے ہیں, بلکہ ہم آپ کی دائیں طرف سے, آپ کی بائیں طرف سے, آپ کے آگے سے, آپ کے پیچھے سے دشمن کا مقابلہ کریں گے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمکنے لگا اور وہ خود تمنا کرنے لگے حضرت ابن مسعود کاش کہ یہ جملے میری زبان سے نکلے ہوتے تاکہ یہ چیز مجھے حاصل ہوتی. تو یہ حضرت مقداد جو ہیں کہتے ہیں, یہ جبیر ابن نصیر کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا تو ان کو دیکھ کر کہنے لگا تو بالے ہاتھ آئی نیلائن لتائی رات آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیسی مبارک ہے یہ دونوں آنکھیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی, یعنی جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل ہوا, ان کی طرف اشارہ کر کے وہ آدمی کہنے لگا اور پھر کہنے لگا واللہ لودیدنا انا رائنا ما رائت, اللہ کی قسم ہماری دلی خواہش تھی کہ ہم بھی دیکھتے وہ جو تم نے دیکھا, وہ شہیدنا ما شہید تھا اور ان حالات کا مشاہدہ کرتے جن کا تم نے مشاہدہ کیا ہے نا, گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہم بھی پاتے. یہ اس آدمی نے کہا فاستغضب, حضرت جبیر ابن نصیر کہتے ہیں اس کی بات سن کر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئے کہ فجال تو آج وہ ما قال الا خیر. تو حضرت جبیر ابن نصیر کہتے ہیں کہ ان کے اس غصہ ہونے کی کیفیت کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ بھئی اس آدمی نے تو اچھی بات کہی ہے, اس میں غصہ ہونا کیا معنی رکھتا ہے, اس نے تو ان کے اس بات کی تمنا کی کہ ہم کو بھی وہ چیز حاصل ہوتی, وہ شرف حاصل ہوتا جو ان کو حاصل ہوا, تو اس نے اس تمنا کا اظہار کیا تو اس میں ناراض ہونا میں کیا معنی رکھتا ہے, یہ کہا میری سمجھ میں آیا نہیں. خیر سما پلا نہیں, اور پھر کہتے ہیں حضرت مقداد ناراض ہونے کے بعد اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے فقال ما يحمل الرجل على ان يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه, کہ بھائی آدمی کو کون سی چیز اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ ایک ایسے زمانے میں موجودگی کی تمنا کرے جس میں اللہ نے اس کو غیر حاضر رکھا, یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ زمانہ اس کو دیا نہیں اور اس زمانے کو پانے کی وہ تمنا کرتا ہے, کون سی چیز اس پر آمادہ کرتی ہے, کیوں ایسا کرتا ہے اور اس کو معلوم نہیں کہ اگر اس زمانے کو پاتا تو اس کا کیا حال ہوتا. بھائی اس زمانے کی خالی تمنا کر لینا, اس زمانے کو پانے والے بہت سے ہیں اور جنہوں نے اس زمانے کا حق ادا نہیں کیا, اسی کو کہتے ہیں واللہ لقد حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوام کبہم اللہ علی مناخرین فی جہنم لم یجیبوہ ولم یصدقوہ, اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ بہت سے لوگوں نے پایا جن کو اللہ نے اوندے منہ جہنم میں ڈالا, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہی اور آپ پر ایمان نہیں لائے. تو خالی آدمی اتنی تمنا کر لے کہ خدا نہ کرے وہ زمانہ ملتا اور انہی لوگوں کے اندر شمار ہوتا تو کیا ہوتا, یہ تو اور خطرناک بات تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی ہے, جو بات عطا فرمائی ہے, بس اصل تو یہی ہے کہ آدمی اس پر راضی رہے خوش رہے. اسی کو اولا تحمدون اللہ عز و جل اذا خرجکم لا تعرفون الا ربکم فتصدقون بما جاء به نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قد کفیتم البلاء بغیرکم, کیا اس بات پر اللہ کی حمد و ثنا نہیں بیان کرتے کہ اذا خرجکم, کہ تم کو اللہ نے ایسے زمانے میں پیدا کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم پہچانتے ہی نہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو لے کر آئے اسی کی تم کیا کر رہے ہو, تصدیق کر رہے ہو, اور یہ آزمائش کا زمانہ دوسروں نے اٹھا لیا, یعنی جس زمانے میں حضور آئے تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے تو لوگ مبتلا تھے اکائی میں شرک اور کفر میں, اب آپ جب وہ دعوت لے کر کے آئے تو اب جو لوگ پہلے سے جس حالت میں مبتلا ہیں ان کے لیے اس حالت کا چھوڑنا بڑا مشکل تھا, اس دین کو چھوڑ کر حضور کی دعوت کو قبول کرنا, گویا اس آزمائش کی سختی کو ان لوگوں نے برداشت کیا, پتہ نہیں تم اس زمانے میں ہوتے تو آزمائش کی اس سختی کو برداشت کر بھی سکتے تھے یا نہیں, اس امتحان میں کامیاب بھی ہو سکتے تھے یا نہیں. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو وہ زمانہ دیا کہ اس میں تم ایمان والی حالت کو پا رہے ہو. واللہ لقد بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شد حالی بعث علیہا نبی قد تو فی فترۃ و جاہلیت. اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے اور نبی بنا کر کے بھیجے گئے کہ جس میں کوئی نبی جاہلیت اور گویا نبوت کے دو نبوتوں کے دوران زمانے کے سخت حالات میں بھیجا جاتا ہے. یعنی جس زمانے میں حضور کی بعثت ہوئی اور آپ کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا گیا, جاہلیت کا بڑا سخت زمانہ تھا جس میں لوگ مبتلا تھے. ما يرون ان دین افضل من عبادت الاوثان, جس زمانے میں آپ تشریف لے آئے جاہلیت کا یہ حال تھا کہ لوگ جس بت پرستی میں مبتلا تھے وہ اسی کو سب سے بہتر دین سمجھ رہے تھے کہ ہم سب سے اچھے دین پر ہیں. کون سا؟ بت پرستی کو اچھا دین سمجھتے تھے. فجا بفرقانی فرق بھی بین الحق والباطل وفرق بھی بین الوالد وولد. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے کھلم کھلی ایسی دلیل لے کر کے آئے جس نے حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دی, فرق کر دیا, اور باپ اور بیٹے کے درمیان بھی فرق کر دیا. آپ نے بہت سے ایسے ہیں کہ باپ ایمان لایا بیٹا کفر پر ہے, بیٹا ایمان لایا باپ کفر پر قائم. حتی ان کان الرجل لا یرا والده او ولده او اخاه کافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالایمان. یہاں تک کہ بہت سی مرتبہ یہ ہوا کہ ایک آدمی کے دل کے تالے کو اللہ نے ایمان سے کھول دیا, یعنی اس کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اس کا باپ, اس کا بیٹا, اس کا بھائی کیا ہے, کافر ہے. وانہ ان ہلک دخل النار, اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا باپ, یہ میرا بھائی, میرا بیٹا اسی حالت میں اگر مرا تو جہنم میں جائے گا. فلا تقر عینہ وهو یعلم ان حبیبہ فی النار, اور اس کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ جائے گا جہنم, کیا اس کو خوشی ہوگی. وانہا للتی کا, یہی مطلب ہے اللہ کے اس ارشاد کا, والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین, کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمایا, یعنی ان کو بھی اللہ تو اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما کہ ہم ان کو اپنی آنکھوں سے تیری اطاعت اور فرما برداری کرتا ہوا دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. یہ جو ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ زمانہ پاتے تو تم کس حال میں ہوتے, اس لیے اللہ نے تم کو ایمان والی ایسے ماحول میں پیدا کیا کہ وہ خالص ایمان ہی ایمان والا ماحول ہے, تم سب کو ایمان والا ہی پا رہے ہو, اپنے باپ کو بھی, اپنے بیٹے کو بھی, اپنے بھائی کو بھی, اپنے پورے خاندان کو بھی, تو یہ اس سے تمہاری آنکھیں کیا ہو رہی ہے ٹھنڈی ہو رہی ہے, تو خوش ہو رہا. اس کی کائے کو تمنا کرتے ہو جو موقع اللہ نے نہیں دیا, پتا نہیں کیا ہوتا. کرسی پر بیٹھ کے جب نماز پڑھیں تو سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھ کیسے رکھیں, اپنے آگے ہوا میں معلق رکھ سکتے ہیں؟ بھائی جو آدمی سجدہ زمین پر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, پاؤں نہیں مڑتے وہی تکلیف کی وجہ سے, تو سجدہ کرنے سے جب عاجز ہے تو اب وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے, چاہے کھڑے رہنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن اس کے باوجود کھڑے رہنے کے اندر جو اصل کمال آیا تھا وہ اس لیے کہ کھڑے رہنے کے بعد رکوع اور رکوع کے بعد سجدہ جو انتہائی عاجزی کی حالت ہے آدمی وہاں تک پہنچتا ہے, اب جب وہ سجدے کی اس میں قدرت نہیں رہی تو وہ قیام والا جو قیام کے اندر جو خوبی آئی تھی وہ بات باقی نہیں رہی, اس لیے اس آدمی کو ویسے کھڑا ہونا چاہے تو کھڑے ہو کر بھی اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن بیٹھ کر بھی اشارے سے پڑھے. اب یہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے کرسی پر تو اب اس کا سجدہ اور رکو جو ہے وہ اشارے سے ہی ہے, اور اس کے سجدے اور رکو کا اشارہ ہو رہا ہے کائی کے ذریعے سے, سر کے ذریعے سے, کہ رکو کا اشارہ سجدے کے مقابلے میں ذرا کم ہو اور سجدے والا اشارہ رکو کے مقابلے میں زیادہ ہو. اب یہاں ہاتھوں کو کوئی دخل نہیں ہے. جو بعد لوگ کرسی پر بیٹھے بیٹھے بھی جب رکو کا سجدے کا اشارہ کرتے ہیں یوں جاتے ہیں اور ہاتھ یوں کرتے ہیں, اسی کتاب میں یہ نہیں آیا کہ ہاتھ یوں کرو, ہاتھ ادھر رکھو اس طرح, بس اپنے ہاتھ جہاں ہیں وہاں رہنے دو, اور رکو کے لیے یوں اشارہ کیا اتنا, اور سجدے کے لیے زیادہ جھکا کر کے کیا, کافی نماز ہو جائے گی. اور یہ ہاتھ کو اس طرح معلق رکھنے والی بات کسی کتاب میں نہیں ہے. میت کی تدفین کے بعد کتنی دیر تک اس کے قریب رشتے دار کو وہاں کھڑے رہ کر تلاوت وغیرہ کرنے کا حکم ہے؟ عام طور پر تدفین کے بعد دیگر غیر رشتے دار کے ساتھ قریب رشتے دار بھی دو منٹ میں رسمی دعا کر کے چلے جاتے ہیں. ویسے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی میرے انتقال کے بعد دفن کر کے مجھے اتنی دیر کہ جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم ہو جاتا ہے ٹھہرے رہنا, اور مجھے کچھ پڑھ کر کے تاکہ میں اللہ کے آنے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں سمجھ پڑے. تو مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کوئی 15-20 منٹ وہاں پر رہ کر کے تلاوت کا اہتمام کیا جائے رشتے داروں کی طرف سے. اس زمانے میں وہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کے حصے اتنی دیر میں کر لیے جاتے تھے. کیا غیر مسلم کی میت میں اگر تعلق ہو تو شرکت کر سکتے ہیں؟ نہیں, غیر مسلم کی میت میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں. اسی طرح اس کو بھی اپنے یہاں جنازے میں بلانے کی یہ نہیں ہے. کبھی لوگ بیٹھے بیٹھے کسی انسان کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں اور اتفاق سے اچانک وہ آدمی وہاں پر حاضر ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تیری عمر بہت لمبی ہوگی, کہ ایسا عقیدہ رکھنا صحیح ہے یا شریعت یا کسی کتاب کے علوم میں ایسی کوئی بات آئی ہے؟ ایسے کہیں نظر سے نہیں بنے اس طرح, کہیں میرے علم میں نہیں ہے, کہیں کسی کتاب میں دیکھنے کا موقع نہیں آیا. بیٹھ کر نماز پڑھیں تو رکوع میں وہ جو سر جو ہے کتنا جھکیں, جو سر گھٹنوں کے سامنے آ جائے اتنا, کم سے کم اتنا جھکنا ضروری ہے. اگر کوئی عورت اپنے ہاتھ پاؤں کے بال بیوٹی پارلر میں جا کر سطر کھول کر صاف کرواتی ہے تو کیا اس طرح اجنبی عورت کے سامنے سطر کھول کر صاف کرا سکتی ہے؟ نہیں, یہ اجنبی عورتیں اور خاص کر کے غیر مسلم جو ہیں ان سے بھی اسی طرح پردہ کرنا ضروری ہے جس طرح اجنبی مردوں سے پردہ کرنا ضروری ہے. انو رمو جائی جوئیے پتانو گیم چھ پڑ ایمان ایمان روپیانی لین دین ہوتی نہیں, بس وہ وقت ضائع کرنا ہے اور اس کا کوئی دنیوی فائدہ بھی نہیں ہے, اس لیے وہ درست نہیں ہے. کھیل میں اگر کوئی دینی یا دنیوی فائدہ ہے, مثلا یہ ورزش ہے تو ٹھیک ہے, اور یہ بیٹھے بیٹھے تجزیہ اوقات ہے. ہمارے یہاں ہم لوگوں تو بس ٹائم پاس, ایک اصطلاح ہے ٹائم پاس, وہ ہمارے پاس وقت ہی اتنا ہے کہ ہم جو ہے اس کو کس طرح استعمال کریں ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اور ہمارے اکابر جو تھے اسلاف ان کو یہ شکایت تھی کہ وقت ہی نہیں ہے, وہ اپنا کھانے پینے کے اوقات کو بھی جو ہے اندر کٹوتی کر کے ذکر میں استعمال کرتے تھے. حضرت حاتم حضرت داؤد طائی رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ وہ بجائے روٹی کھانے کے ستو گھول کر پی لیا کرتے تھے. کیا روٹی چبا کر کھانے میں جو وقت لگتا ہے, ستو گھول کر پانی میں اتنا وقت مجھے بچ جاتا ہے کہ میں قرآن پاک کی 50 آیتوں کی تلاوت کر سکتا ہوں. اب یہ حضرات تو اپنے روز کھانے کی جو کھانے کے وقت میں اتنی, اب بجائے روٹی کھانے کے جو ستو پر اکتفا کرتا, اور زندگی بھر یہی حال 40 سال سے ان کا یہ معمول تھا, تو اب جو اس پر اکتفا کرتا ہو دوسرے اوقات کو ضائع کریں سواری نہیں پیدا ہو. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بھی ضائع نہیں. حضرت علامہ جمال الدین قاسمی مصر کے بہت بڑے عالم ہیں, ایک مرتبہ گزر رہے تھے, کچھ لوگ بیٹھے باتیں گپ شپ کر رہے تھے, تو وہ کہنے لگا وقت کو ایسی چیز ہوتی جو خریدی جا سکتی تو ہم ان کے پاس سے ان کا وقت خرید لیتے, ان کے پاس فاضل وقت ہے ہم لے لیتے, لیکن وہ ایسی چیز ہے نہیں.
ہمارے مدرسے میں ہفتے میں ایک وقت عورتوں کا انتظام ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، تو ہم لوگ مسجد میں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، تو ایک وقت تعلیم دینا صحیح ہے؟ تفصیل سے بتائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے. اب یہ دیکھیں، مسجد کے اندر جو ہے مسجد کا وہ حصہ جو خارج مسجد ہے اس میں دے تو اچھا ہے، جو تنخواہ لے کر کے جو پڑھاتا ہو اس کے متعلق ہے کہ مسجد میں اس کو پڑھانا نہیں چاہیے. ہاں، مسجد جس وقت تعمیر کی گئی اس وقت پہلے ہی سے نچلا حصہ مدرسے کے طور پر نئی تعمیر کے موقع پر، یعنی جو نئی مسجدیں ہوتی ہیں بنیادی، بعض مسجدیں تو وہ پرانی ہیں توڑ کے نہیں، وہاں نہیں، اکثر نو جہاں پہلے مسجد تھی نئی بن رہی ہے اور وہاں پہلے سے نیت یہ ہے کہ نیچے مدرسہ اور اوپر مسجد، یا نیچے مسجد اوپر، وہاں تو اجازت ہے، لیکن جو مسجد والا حصہ ہے اس میں اس طرح جو تنخواہ دار مدرس کے لیے پڑھانے کو مناسب نہیں سمجھا بلا عذر، کوئی عذر ہو تو اس کی گنجائش ہے. اب اس کو عذر میں شمار کر لیں تو ٹھیک ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے. تو امام صاحب نے چار کی جگہ تین رکعت پر سلام پھیر دی. اب نماز دوبارہ لوٹائی گئی تو پیچھے کچھ لوگ ایسے تھے جن کی ایک یا دو رکعت چھوٹ گئی، تو اب کیا وہ لوگ بھی دوسری جماعت جو لوٹائی جائے اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس لیے کہ یہ تین رکعت جو پڑی تو ان کا فرض ادا ہی نہیں ہوا. اب جو پڑھی جا رہی ہے اب یہ فرض ادا ہوتی ہے. وہ تو وہ نماز جس میں کسی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوا اور وہ سجدہ سہو ادا نہیں کیا گیا، سلام پھیر دیا گیا، تو وہ سجدہ سہو چھوڑنے کی وجہ سے نماز میں نقص رہا، فرض ادا ہو گیا لیکن نماز ادھوری رہی. اس ادھورے پن کو دور کرنے کے لیے لوٹائی جانے والی جو نماز ہے اس میں جو نئے لوگ آتے ہیں ان کی فرض ادا نہیں ہوتی، لیکن یہاں جو ہے یہاں تو فرض ہی ادا نہیں ہوا اس لیے اجازت. نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو چاندی یا سونے کی کوئی چیز پہناتے ہیں؟ جائز ہے، بچہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے چاندی کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا، تو کلائی میں کڑا وغیرہ نہیں، بالکل نہیں، حرام ہے، اور پہنانے والے گنہگار ہوں گے. بچے کو سونا یا چاندی کیا کوئی زیور پہنایا، کڑا پہنایا، انگوٹھی ہی کی صرف وہ بھی مطلب وہ جن کو ضرورت ہو ان کے لیے، جن کو ضرورت نہیں ان کو تو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا. تو بچے کو اس طرح چین پہناتے ہیں، سونے یا چاندی کی کڑا پہناتے ہیں، یہ حرام ہے. نال مبارک کا مروجہ نقشہ مستند ہے؟ جی ہاں، یہ جو دیا گیا ہے وہ مستند ہے. عذاب جہنم پیشاب کی وجہ سے اکثر ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے؟ پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کا کیا مطلب؟ عذاب قبر کے متعلق آتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے. تو پیشاب کے موقع کرتے ہوئے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے. اگر کوئی شخص صلہ رحمی کرنا چاہے تو اسے تین تین چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. صلہ رحمی میں ایک تو یہ ہے کہ وہ رشتہ دار جن کا نفقہ ان کے اوپر واجب ہے ان کا تو نفقہ ادا کیا جائے، جیسے بیوی بچے ہیں اور دوسرے ایسے جو کس کس کا نفقہ واجب ہے، وہ تفصیلی ایک یہ ہے، اپنا حال بتا کر کے پوچھ سکتے ہیں مفتیوں سے کہ فلاں فلاں کا نفقہ میرے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے، تو ان کا نفقہ ادا کیا جائے. جن کا نفقہ واجب اور نہیں ہے تو ان کے ساتھ ویسے جو ہے نفل طور پر کچھ احسان ہدیہ لینے دینے کا تاکہ محبت بڑھے، ان کے ساتھ ملاقات کے وقت سلام کرنا، اور سال میں جیسا جیسا رشتے دار بھائی وغیرہ ہیں تو 8 دن میں 10 دن میں 15 دن میں ایک آدھ مرتبہ ملاقات، خیر خیریت ان کی جا کر کے، بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرنا، کوئی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس تکلیف کے موقع پر اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جس طرح کی مدد کی ضرورت ہو اور اس کا تعاون ہم جس طرح کر سکتے ہیں اس کا اہتمام کرنا، اور والدین کے ساتھ جو ہے تو والدین کے جو ملنے والے ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ان کے انتقال کے بعد بھی، اور اسی طرح دوسرے رشتہ داروں کے جو ملنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکری جب کٹتی تھی تو ذبح ہوتی تھی تو اس کا گوشت بھیجا کرتے تھے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ان یہ صلہ رحمی کے اندر داخل ہیں. کم سے کم درجہ یہ کہ ان کے ساتھ قطع تعلق نہ ہو، سلام کا، خیر خیریت کا یہ معاملہ ہو، اور آگے جتنا بھی دے سکتے ہوں دینے میں کمی نہیں ہونی چاہیے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں سن